پر کوئی جذبہ غالب ہوتا ہے اور اس جذبے کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جیسے کسی انسان پہ تو غلبہ ہوا اس بات کا کہ ولیعہد باللہ حرام کوئی چیز کھا لے تو مومن انسان جب اس کی طبیعت پر غلبہ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن پہلا لقمہ اس حرام کا لیتے ہی دل میں یہ بات جاگ اٹھتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور حتیٰ کہ کبھی کبھی وہ گناہ پورا نہیں کر پاتی، اور اگر وہ گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس گناہ کے بعد اتنی زیادہ ندامت جاری ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر ممکن نیکی سے کام لیتا ہے، توبہ سے کام لیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جو گناہ کیا تھا اس کا اثر کھل جائے، اور گناہ کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان جذبات کے غلبے سے نہیں کرتا بلکہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے ایسے گناہوں کی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو داغدار کر لیتا ہے، اور دونوں کا حکم بھی شریعت نے الگ رکھا ہے، اور دونوں کی سزا اور دونوں پر اللہ کا نام کی دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں اس کا حل توبہ ہے، اللہ سے معافی ہے، اللہ کے سامنے رو دینا ہے، اسی جیسی نیکی کر لینا ہے، اور خود اللہ کا فضل کبھی کبھی ان گناہوں کو خود ہی معاف کر دیتا ہے، کوئی ایک نیکی ایسی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو جذبات کے غلبے سے گناہ ہوئے تھے خدا سب کو کھو ڈالتا ہے، اور دوسری قسم کے جو گناہ ہیں وہ کسی طرح نہیں ہوتے، اس کے لیے برابر محنت کرنی پڑتی ہے، اور انسان کو اپنی طبیعت پر قابو پانا پڑتا ہے، اور وہ گناہ انسان کی عادت بن جاتے ہیں، اسی لیے ان گناہوں کی سزا جہنم ہے اور بہت شدید۔ مثلاً حسد ایسا گناہ ہے جو جذبات کے غلبے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ روح کی ایسی بیماری ہے جو اسے چمٹ گئی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا علاج کرے۔ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ اس جھوٹ نے اس کے روح میں اپنا گھر بنا دیا ہے، وہ جذبات کے غلبے سے جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ اس نے اپنی روح کو خراب کر لیا ہے اور دل داغدار کر لیا ہے۔ اس سے توبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اس سے توبہ بڑی چیز ہے، یعنی اللہ سے معافی بھی مانگے اور جھوٹ سے توبہ اس اعتبار سے کر لے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولے۔ یہ جو دوسری قسم کے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ ہے تزکیہ نفس، اور جب تک انسان یہ دوسری قسم کے گناہ اس گندگی سے باہر نہ آ جائے اس وقت تک وہ انسان بھی نہیں بنتا، اور مومن اور مسلمان تو کہیں اس سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی گناہ ایسے کرے جس سے روح داغدار ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ انسان یہ سمجھے کہ وہ مومن۔ یہ باتیں اور یہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس سے اسے بیان کر دے۔ آپ حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل واضح طور پر نظر آئے گا کہ لوگ جب آپ کے پاس آئے ہیں تو کن چیزوں پہ آپ نے کہا ہے کہ ارجع، واپس لوٹ جا، تب علیہ اس سے توبہ کر دے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو، بلکہ ان چیزوں پر شدید تنبیہ فرمائی. حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ لائے جاتے تھے، وہ خود آتے تھے اور ان گناہوں کا اقرار کرتے تھے جو اس سے کسی غلط جذبے کے غلبے میں سرزد ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے ایسے ہی آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا لوٹ جا اور اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ. انہوں نے پھر اقرار کیا اور کہا اللہ کے رسول اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کے بعد بات کروں، اور نماز آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ارے وہ کہاں گیا جو مجھ سے ذکر کر رہا تھا، اور دیکھو تم نے نماز پڑھ لی ہے، اس نے کہا پڑھ لی، آپ نے فرمایا اس جگہ لوٹ جا اور خبردار جو تم نے گناہ کے بارے میں کوئی بات کی اللہ نے تجھے معاف کر. ایک آدمی کو شراب پینے پہ سزا دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا، اور کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، کتنا برا کام کیا ہے اس نے، تو آپ نے فرمایا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر تم اس طرح کرو گے تو تم شیطان کی مدد کرنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ شیطان تو پہلے ہی اسے گمراہی پر لا رہا ہے، جب تم بھی اسے دھتکار دو گے تو اس غریب کے لیے کون سا راستہ باقی رہے گا. فرمایا یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ تم کہتے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے اور خدا اسے سلاح پر دے. یہ طرز عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی پر حد جاری کر دی ہے جو خود آیا اور رویا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا ایک خط کا، اور اس لڑکے کے نام ایک خط لکھا اور سورہ مومن کی ابتدائی آیات اسے لکھی، اور کہا میں نے سنا ہے تمہارا ایسا حال ہو گیا ہے، تو تم دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قابل توب، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، قابل ذنب اور خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس لیے تم توبہ کر لو اور تم گناہوں کو چھوڑ دو، اور تمہیں زیادہ ضرورت ہے تو میرے پاس بھی نہیں ہوتا. کسی وجہ سے شریعت نے مستقل اصول یہ بتلایا ہے کہ گناہ سے نفرت اور گناہگار سے نفرت، غلط کام سے نفرت، غلط آدمی سے نہیں، اس لیے کہ انسان بڑے کام کی چیز ہے، انسان قدر کیے جانے کے قابل ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد چھٹکار دیا جاتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کے حضور میں کیسی ایک نیکی کر لی ہو اور اللہ نے اس کے لیے کیا فیصلہ سارے گناہوں کی معافی کا فرما دی. ابن مسعود رضی اللہ کوفہ میں تھے. یہ وہ اسلام کی چیز ہے جس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور لوگوں نے کہا حضرت اس کے منہ سے بو آ رہی ہے اور نشہ اس نے کیا ہے، اور آپ ہمیں بتائیے کیا اس کا منہ ہم سونگیں اور اس پہ حد جاری کر دی جائے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال محینا عن ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجسس کرنے سے، ایسی ٹوب لینے سے ہمیں منع کیا ہے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. اور اسے کی اس پہ، اور جو یہ ایک طرح کی پالیسی تھی ان ساری چیزوں پہ، جب اعتراض کی کوئی بات کی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے. یہ ہے پہلی طرح کی گناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ. اور دوسری قسم کے گناہ جو انسان کی روح کو خراب کر دیتے ہیں، حسد ہے، کینا ہے، بغض ہے، اور سب سے بڑا گناہ کبر ہے، اور سب سے بڑا گناہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، سر اٹھا کر چلنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس سے بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے اس پہ سزا دینے کا بھی کہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان جذبات کے غلبے سے نہیں کرتا بلکہ انسان کی عادت بگڑ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے گناہوں پر شدید رد عمل کا اظہار فرمایا۔ صحیح بخاری کے بالکل آغاز کی ایک روایت آئی ہے، کبھی آپ اس پر غور کیجئے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کچھ بات چیت ان کی ذرا سی اونچی آواز میں ہو گئی، تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ دیا کہ جب تک سودا کالی عورت کا بیٹا، کالیہ کا بیٹا، اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن دیا۔ آپ دیکھیں ان کا رویہ، ایک طرف جو لوگ شراب پی کے نشے میں آ رہے ہیں اور جو لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آ رہے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ کہ لوٹ جاؤ، معافی ہو گئی، مت آنا، مت اس بات کا ذکر کرنا، اور یہاں ایک جملہ کہہ دیا ہم لوگوں کی نظر میں شراب پینا زیادہ گناہ ہے اور ایسے جملے کم گناہ ہے نا، یہ دین کا ناقص تصور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا سے گزرے غفاری رضی اللہ عنہ سے، اور آپ نے فرمایا ان کم رون، تو ایسا شخص ہو گیا ہے گزر پی کام جل جا کے یا جس میں اب تک کفر کی حرکتیں پائی جاتی، مٹے ہوئے ہو، لیکن اس کے باوجود ایک جملہ نکل گیا زبان سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم ایسے شخص ہو جس میں ابھی تک جاہلیت کے دور کی حرکتیں پائی جاتی ہیں، اعیت تو انہیں تم اس کی ماں کا نام لے کے، اس کی ماں کا تذکرہ کر کے اسے تانا دے رہے، تم اسے آر دلا رہے اس کی والدہ کا ذکر کر کے، اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اتنے عقل مند، دانا اور دانش مند اور مٹے ہوئے کے لوگ تھے کہ سیدنا غفاری رضی اللہ عنہ حدیث میں آیا ہے زمین پر دیکھ گئے اور انہوں نے کہا بلال کو بلا لائے کوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پاس میں تھے، بلائے گئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا بلال ایک کام کر دو، اور وہ یہ کہ اپنا پاؤں میرے گال پہ رکھو، میرے منہ پہ اپنا پاؤں رکھو، ایک گال اس کا مٹی میں ملا ہوا تھا، اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ سے اصرار کر کے انہوں نے اپنے پاؤں رکھوایا۔ جب انہوں نے پاؤں ان کے منہ پہ رکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے بیٹھ گئے اور اپنے نفس سے اپنے آپ سے کہنے لگے کہ آئندہ اگر تم نے کسی کی ماں کا نام دیا نا، میں پھر تمہارے ساتھ یہی حرکت کروں گا، تو تمہارا یہی بات۔ یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتا تھا علی اعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، میں نے تو سچی بات کہی ہے، کیا بلال رضی اللہ کی والدہ اس کی رنگت سے آ نہیں تھی، اس میں کون سی غلط بات ہے، یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ حال ہے اس انسان کا جو دوسرے کی غیبت بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب تم کے منہ پہ کہہ دیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا بات کہ اس میں یہ خرابی ہے اور میں غیبت تھوڑے ہی کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، تو صاحب کون سے کمال کی بات ہو گئی کہ اگر اس کے منہ پہ کہہ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ سچ جسے انسان سچ سمجھ کر بولتا ہے اور حقیقت میں بھی سچ ہے لیکن اس کا مقصد دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے منہ پہ جا کے یہ سچ بول کے کیا کر لے گا، غیبت کر رہا تھا اور مسلمان کو ذلیل کرنے کا سوچ رہا تھا، تو یہ دو گناہ تھے، غیبت سے بچ گیا لیکن اس کے سامنے جا کے سچی بات کہی تو اس کا دل تو دکھا، اس کی ذلت کے لیے یہ جملہ آ گیا تھا، ایک کبیرہ گناہ وہ کتنی باقی تھی. جتنا ظاہر کو انسان پاک رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے اندر کو پاک کرے، اپنے باطن کو پاک کرے، اپنے دل کو پاک کرے. اور دل مومن کا ایسا ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں کسی شخص کے متعلق اس کے دل میں نفرت کا، خرابی کا، ذلیل کرنے کا کوئی ارادہ، کوئی تصور نہ رہے. یہ ہے مومن انسان. یہ جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اور جتنے اعمال روح کی ان خراب چیزوں کے ساتھ ضرورت ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، تہمت لگانا ہے، دوسروں کے ساتھ بے جا مذاق کرنا ہے، دوسروں کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا، یہ شراب اور ان بری عادتوں سے زیادہ بدتر گناہ ہیں. اور اسی لیے اللہ نے جس بستی کو بسانے کا، جنت کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس میں داخل کریں گے جو پاک ہوں. قد افلح من تزکا، فلاح آ گیا وہ انسان جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مسجد سے نکلتے ہی بچے کی حرکت دیکھی اور اسے گالی دیتی، یہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن میں یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ مسند احمد میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کسی کے متعلق نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے متعلق کوئی بات رہ جائے، سوائے اس آدمی کے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ بھی ہو جاتا تھا نا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے. یجد فی قلبہ شیئا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے دل میں اس آدمی کے لیے تنگی محسوس کرتے تھے، گرانی محسوس کرتے تھے، حتیٰ صاف یہاں تک کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتا تھا کہ میں دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی آدمی کے متعلق یہ آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کو لالے پڑ جاتے تھے. وہ دل کوئی عام انسان جیسا دل تھوڑی، اس دل کی لطافت، اس دل کی نزاکت اور اس دل کے احساس کی قوت کا اندازہ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس بات سے لگائیے جس نسائی میں روایت آئی ہے. نسائی میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے، صبح کی نماز سے مجھے دیر ہو گئی اور میں نے وضو کیا جلدی جلدی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے آخری صف بن گئی تھی، اس میں نماز پڑھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ نے ہمیں جلدی نماز پڑھا دی اور سلام پھیر کے فرمایا، ماں والا اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وضو میں گڑبڑ کرتے ہیں اور اس کا اثر میرے دل پر ہوتا ہے نماز میں، اور میں نماز کی طرح سے نہیں پڑھا. وضو کوئی کر رہا ہے، اور وہ بھی صحابیت سے سعد رضی اللہ عنہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وضو بھی جلدی سے کر کے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وضو ایسے کرتے ہیں اور اس کا اثر میرے دل پر پڑتا ہے. یہ دل اس میں کسی کے متعلق کیوں ایرانی آ جاتی تھی؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے نا، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہے جس سے اپنے آپ کو مومن انسان جب پاک کر لیتا ہے تو پھر وہ صحیح معنی میں مومن بن جاتا ہے. جتنے اعمال انسان کرتے ہیں، یہ اعمال قیامت میں جب سامنے آئیں گے تو کتنے ہی گناہ جو ہم سمجھتے تھے ان کی معافی ہو جائے گی. اور انسانوں کی ذلت، انسانوں کی تذلیل، دوسروں پہ حقارت سے ڈالی ہوئی نظریں، اور اس سے زیادہ بدتر نظر، اس کا حساب کتنے لوگ پوچھتے پھرتے ہیں. اور آپ سے بھی کہیے، ایک نے پوچھا ہوگا، نظر پہ قابو نہیں رہتا، اس کا کیا علاج کریں؟ صاف یہ جو نظر کا مسئلہ ہے، اس نظر پہ تو قابو رہتا ہے یا نہیں رہتا، با بدترین نظر یہ ہے کہ انسان دوسرے کو حقیق سمجھے اور اس سے زیادہ فتنے کی، اس سے زیادہ گناہ کی، اس سے زیادہ تباہی کی اور اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو نہیں سکتی، وہ نظر جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور اپنے کمالات پر فکر کرنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، دل میں یہ خواہش کا ہونا کہ لوگ میری بات سنیں، میں اونچا بن جاؤں، میں ایسا ہو جاؤں، اس سے بڑا گناہ اس کائنات نہیں ہے. جب بندہ بنتا ہے، بندہ بنے اور جب بندہ بن جاتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، تواضع آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے کہ نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی مطلب ہوا ہے. یہ ہزار بار کہتا ہے. رمضان میں دیکھیے پانچ وقت نماز اور تراویح کئی ہزار بار اللہ اکبر کہتا ہے. اس اللہ اکبر کے ساتھ اگر آدمی یہ سوچتا رہے اور اس کا دل یہ کہتا رہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں اور اس کے مقابلے میں میں سب سے چھوٹا ہوں، اس مخلوق میں مجھ سے چھوٹا خدایا کوئی نہیں ہے، تو یہ اللہ اکبر اللہ تک پہنچا دیتا ہے. اور جب اس اللہ اکبر کے پسے کچھ یہ ہو کہ اللہ تو بڑا ہے ہی ہے، میں بھی کچھ آدمی ہوں، میری بھی کچھ حیثیت ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن روح گناہگار ہو جائے گی، دل روح جائے گی. یہ اعمال قیامت میں سامنے آتے ہیں. مولانا روم نے مثنوی میں ایک بات لکھی ہے اور یہ جتنے پرانے زمانے کے ایسے لوگ تھے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ رہا، اور ایک بہت بڑا فرق کہ وہ جو کچھ دکھاتے ہیں وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کا انجام بھی جھوٹ ہے. بظاہر وہ سچ معلوم ہوتا ہے. ایک آدمی لڑکتا ہے سیڑھیوں سے، ایک آدمی وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہے، ایک بچہ ایسے کود جاتا ہے، ساری فلمیں ڈرامے بھرے پڑے ہیں اس چیز سے، اور وہ سڑک پہ آ کے گرا اور ٹھیک ٹھاک سے اٹھ کے چلنے لگا. ظاہر ہے کہ دیکھنے میں یہ سچ نظر آتا ہے لیکن اس کی حقیقت جھوٹ ہے. اور یہ جو مسلمان تھے، بڑے بڑے حکما، بڑے بڑے علماء، یہ اللہ کے نیک بندے جو کچھ لکھتے اور کہتے تھے بظاہر کہانیاں تھیں. جن لوگوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں شاید اس نام سے کوئی آدمی نہ گزرا ہو دنیا میں، وہ بظاہر جھوٹ لیکن نتیجہ اس کا برابر سچ نکلتا تھا اور ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتا تھا. اب اس کی ایک مثال دی، یہ مولانا روم کی جو مثنوی ہے یہ ان کتابوں میں سے ہے جن کتابوں کے متعلق لوگوں نے کہا کہ امت کی حالت انہوں نے بدل دی. 400 برس 500 برس اس ایک کتاب نے مسلمانوں کے اخلاق کو تھامے رکھا اور زنجیر گویا کہ انہوں نے ڈال دی تھی. اسی لیے اس کے متعلق جس نے کہا ہے نا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں اللہ نے ایک قرآن نازل کر دیا، اس نے کچھ غلط کی. اعمال کیسے اللہ کے ہاں جاتے ہیں اور اس پہ جزا اور سزا کی کیا بات ہے؟ ہم یہ عرض کر رہے ہیں آپ سے کہ روح اگر پاک نہ ہو اور تزکیہ ہوا ہوا نہ ہو اور انسان خوبیوں اور کمالات کی نسبت اپنی طرف کرتا رہے اور اپنے آپ کو خیر کا مرکز تصور کرتا رہے تو یہ چیز انسان کی عادت بگڑ جاتی ہے اور نتیجہ یہ کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے. کسی انسان کی خوبی دو مجلسوں میں سامنے آ جاتی، کسی انسان کی اچھائیاں چار پانچ ملاقاتوں میں پتہ چل جاتی ہیں، مگر وہ انسان اندر سے بنا ہوا نہ ہو تو اس کا شر کبھی کبھی 20 سال کے بعد سامنے آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ارے اندر سے یہ انسان ایسا شریف، طاقت اختیارات بڑا ضرب چاہیے اس کے لیے، طاقت ملتی ہے، کمانڈ ملتی ہے، سربراہی ملتی ہے، اور ظرف اگر اتنا غلطی نہ ہو تو اس طاقت کا نتیجہ ظلم نکلتا ہے. اور جب آدمی بنے ہوئے نہیں ہوتے تو ظلم کی لپیٹ میں جتنا اختیار اتنا اس کا ظلم ہو جاتا ہے، فرد کی سطح پہ فرد سے ٹکرا جاتا ہے، اپنے گھرانے کا بڑا ہے تو کسی اور گھرانے سے ٹکرا جائے گا، قبیلے کا سردار ہے تو اس قبیلے سے لڑ پڑے گا، اور اگر دنیا کی کسی مملکت کا بادشاہ بن جائے اور اختیارات بے معاوضہ مل جائیں اور دولت کی حوث اور تمنا ہو کہ دولت سب سے زیادہ ہمارے پاس رہنی چاہیے، تو وہ قوموں کو اپنے ظلم کی بھیڑ چڑھا دیتا ہے۔ بات اتنی کی ہے کہ اندر نہیں بنا گا۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا کہ نفس مارا ہم طرح فرعون نہیں، ہم لوگوں کا جو اندر کا نفس ہے نا یہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیک اورا اون مارا اون نیو، فرق اتنا ہے کہ اسے حکومت مل گئی تھی اور میں حکومت مل گئی۔ اختیارات آتے ہیں، شادی سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتہ بھی ہو گیا، اب جب شوہر بنا تو اب آئے اختیارات اس کے پاس، اور کوئی خدا کی بنتی اس کے قبضے میں آ گئی، بیوی بن گئی، اب پتہ چلے گا کہ ان اختیارات کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اب موقع آیا گالی دینے کا بھی، اب موقع ملا ہے اس کو اپنے لیے کچھ سوچنے کا بھی، دوسرے پہ حکمرانی حکومت کیسی کی جائے، بس یہ امتحان شروع ہوا۔ اگر اندر سے بنا ہوا انسان تھا تو غصے کو بھی قابو میں پا لیتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک جان ہی نہیں ہے، مجھ پہ بھی اللہ کو اختیار ہے، میں اگر اس کے ساتھ ظلم کروں گا تو خدا کی ہاں میری بھی پوچھ ہو جائے گی، اور اگر بندہ بنا ہوا نہیں ہے تو اسی اختیار کو وہ پہلے بیوی پہ استعمال کر دیتا ہے، وہ ظلم سہتی ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان پہ یہ اختیار چلنے لگتا ہے، کیونکہ اختیار ملا اور ظرف نہیں بنا ہوا تھا، ظرف بنا ہوا ہوتا تو نذیر جھک جاتا کہ اللہ یہ تیرا احسان ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تم نے اس چھوٹے سے گھر میں مجھے اختیار دے دیا ہے، میں ظلم نہیں کروں۔ یہی حال عورت کا ہو جاتا ہے، شرافت نجابت سب کچھ، اور جب شادی ہوئی اگر وہ ظرف بنا ہوا نہیں تھا تو بولو غیبت مت کرو، اور یہ سچ بولنا نفس کو خوش کرنا، ہم تو جی سچ بولتے ہیں سچ کہتے ہیں، ارے صاحب سچ نہیں کہتے، صرف اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، ایسا سچ جس کے بولنے سے دوسرے کی ذلت ہو اللہ منع کیے مت بولو۔ یہ امانائیں ہیں قیامت کے سامنے۔ مولانا نے مصنوعی میں لکھا ہے، کہانی ہے ایسے ہی سمجھانے کو، ہے سارا جھوٹ لیکن نتیجہ دیکھو کہاں جا کے نکلا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے کوئی، انہوں نے حکا پینے کی عادت کی، تو ایک دن سخت برف باری ہو رہی ہے، بارش پڑ رہی تھی، انہوں نے اپنے کسی مریض سے کہا کہ جاؤ بھائی آگ لے کے آؤ۔ وہ گیا واپس آ گیا، اس کا حضرت آگ تو نہیں مل رہی، تو کہنے لگے کہیں پتا کرو گاؤں میں، گاؤں پھر کے آ گیا، اس کے حضرت کہیں بھی آگ نہیں ملی، تو انہیں بہت غصہ آیا کہ جنہیں سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے نا ان سے پوچھو کیسی طلب ہوتی ہے پیٹی اور سگریٹ کو۔ انہوں نے کہا آگ لے کے آؤ چاہے تمہیں جہنم میں جانا پڑے، آگ چاہیے آج تو، خود کا پینا ہے، طبیعت خراب ہے، وہ چل پڑا، چلتے چلتے جہنم کے کنارے پہنچ گیا، اور وہاں فرشتے کھڑے تھے، فرشتوں سے کہنے لگا کہ جہنم گئی ہے؟ انہوں نے کہا گئی ہے۔ تو اسے کہا تھوڑی سی آگ دے دو، انہوں نے کہا یہاں تو آگ نہیں ہوتی۔ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا سارے قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم آگ سے بھرا ہوا ہے، اور جہنم میں ہی آگ نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ساری کتاب و سنت میں بس ایک ہی مسئلہ تم نے پڑھا تھا کہ جہنم میں آگ ہے، اور کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا بھائی تم بتاؤ کیا؟ اس نے فرشتوں نے اسے سمجھایا اور کہا تمہیں شریعت میں یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوا کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دیا کرتے، کہ جہنم بالکل خالی تھی، جو بھی آتا ہے نا دنیا سے اپنی آگ خود ہی لے کے آیا کرتا ہے، اور ہم کسی کی چیز کسی کو نہیں دیا۔ یہ اعمال جو انسان کرتا ہے کہ حسد اور غیبت اور چگلی اور اپنے دل میں یہ تمنا رکھنا کہ مجھے اختیار مل جائے پھر میں مزہ چکھاؤں گا، یہ سب چیزیں روح کو خراب کر دیتی ہیں۔ مولانا کی بات سمجھ میں نہ آئے، مولانا روم کی بہت زیادہ ہی بات لوگوں کو ہوتا ہے کہ کتاب و سنت میں کہا آیا ہے، صحیح بخاری میں ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج میں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت سے کہیے گا جنت میں کچھ نہیں، اس کی زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی بڑا اچھا ہے، تم میں سے جو سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے وہ اپنے لیے یہاں باغ لگا لیتا ہے، جو چاہے زیادہ درخت لگ جائیں وہ زیادہ اللہ کو یاد کرے، جو کم کرتا ہے تو کم درخت کرے۔ یہ اعمال ہیں جو آگے کو پہنچے، اس لیے اس مہینے میں ہی نہیں زندگی میں جو کرنے کا کام ہے، اب تک جو بھی ہو چکا ہو، کوئی ناراض ہے اسے فون کر دیجئے، خط لکھ دیجئے کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے، اور جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی دل اپنا صاف کر لے انسان، اور دل ہوتا بڑی مشکل سے صاف ہے، لیکن کوئی ناراضگی، لوگوں کی کوئی عیب جوڑی، یہ چیزیں ان سب کو بھلاتا رہے، اور بس مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے دل میں صبح شام کسی انسان کے لیے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ وانا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میں ویسے بھی سچ بولتا ہوں لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص خرچ کرتا رہے گا اللہ اس کا مال بڑھاتا رہے گا، اور جو معاف کرتا رہے گا اللہ اس کی عزت بڑھاتا رہے گا۔ مومن وہ آدمی جس کا دل کھلا ہوا ہو، بالکل پاک دل کا مالک، کوئی کتنا ہی ظلم کرے، مومن کا دل تو سمندر ہے، کتنی ہی گندگی پھینکتے رہو سمندر کبھی ناپاک نہیں ہوا کرتے، اسی طرح مومن انسان کبھی اس کے دل میں کسی کے متعلق کینا اور بوجھ نہیں رہے۔ اسی لیے اس کی دعا قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم سے یوں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں معاف فرما دے، درگزر کر ہماری خطاؤں سے اور ان لوگوں کی خطاؤں سے جو اس دنیا سے چل کے تیرے پاس چلے گئے، اور جو زندہ رہ گئے ہیں مردوں کے لیے تو مانگ رہے ہیں معافی، تو جب ان کے لیے معافی مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، ایک طرف زبان سے یہ پڑھے اور دوسری طرف دل میں یہ آئے کہ اپنا ایسا تھا، دادا نے یہ ظلم کیا، تایا نے یہ ظلم کیا، ساس ایسی تھی، سسر ایسا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ جب زبان سے کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اب تو ان سے درگزر کر لے، اس کا مطلب ہے اس نے دل مردوں کی طرف سے صاف کر دیا تو رہ گئے زندے۔ اللہ نے فرمایا پھر کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْتِ قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ جو بھی ایمان والے زندہ ہیں ان میں سے کسی کے متعلق میرے دل میں کینا اور بغض کا، ان سے نفرت کا کوئی شائبہ تک باقی نہ، یہ ہے مومن کی دعا کہ زندہ اور مردہ سب اس سے عافیت میں ہیں، سب اس سے امن و اطمینان ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ابھی ایک آدمی آئے گا اور یہ جنتی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں آیا کہ ہم نے دیکھا تو ایک صاحب آ رہے تھے اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں دیکھتا رہا وہ آئے بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی آدمی تمہارے پاس ابھی آئے گا، اور وہ آئے اور پھر وہی آدمی تھا۔ تیسرے دن پھر فرمایا تو جب مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہوئی تو میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور میرے والد کے بڑے اچھے گہرے دوست تھے، وہ تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان تھے۔ تو میں نے کہا چچا ایک کام، ان کا بھتیجے کہو، میں نے کہا میں رات آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ضرور رہو، کیا تمہارے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ کہ رہنا چاہتا ہوں، ان کا تمہاری والد سے کوئی بات ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں عمر سے، کوئی سفارش کروں؟ انہوں نے کہا نہیں. لمبی حدیث ہے خدا کا اس کا یہ جو کہتے ہیں ان کے ساتھ چل پڑا. رات کو انہوں نے کھانا کھایا, نماز پڑھتے تھے, آخر رات کے وقت تھے اور چند نقل انہوں نے بھی پڑھے, میں نے بھی پڑھے اور میں ان کے ساتھ چلا گیا. 24 گھنٹے پورے گزر گئے, دن اور رات پورا ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے اور میں تو اس لیے آپ کے پاس رات میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس مبارک زبان سے جنتی بنے. تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے کوئی عمل نہیں ہے, میری زندگی ایسے ہی ہے, نہ راتوں کو میں لمبی نمازیں پڑھتا ہوں نہ دن کو روزے رکھتا ہوں, بس جیسے تم نے دیکھا ہے, جیسے تم نے رات کو ان کے تہجد پڑھ لی میں نے بھی نفل پڑھ لی ہے, کوئی چیز ہے. میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن گواہی دی ہے, تو آپ کوئی بات مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا ہاں بات اتنی ہے میرے بیٹے میرے بھتیجے کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے متعلق عبداللہ کے دل میں کوئی نفرت کا شائبہ پایا جائے. میرا دل سب کی طرف سے پاک ہے, صبح اور شام دونوں وقت اس حال میں کرتا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت میرے دل میں نہیں. تو وہ کہتے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہ یہ وہ چیز تھی جو انہیں سب لوگوں سے آگے لے گئی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جنتی ہیں دل پاک. اس لیے یہ ہے تزکیہ نفس, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, دل کو پاک کرنا چاہیے, کسی سے ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے معافی مانگنی چاہیے, کوئی ارادہ ایسا ہے چھوڑ دینا چاہیے, ترک کر دینا چاہیے تاکہ انسان کا نفس پاک ہو جائے. انسان کا پتا ہوگا.